अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। ये एक मुझे क्यों आप लोगों ने ले लिए, यहाँ पर रुबाब भी बैठी हुई है।
बस मैं प्रोग्राम छोड़ के जा रही हूँ।
नहीं 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 अब मैं अभी इनसे बात करता हूँ भाई,
जी
सेंट्रल कैमरे से दिखाएं।
बिल्कुल,
बहरहाल
अब मुझे ले लिया इन्होंने भाई।
चलो कोई बात नहीं, सलाम अर्ज़ करते हैं हम
सही,
दोनों अपने प्यारे प्यारे नाज़रीन
बिल्कुल।
की खिदमत में, और उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में आप लोग पहुंच चुके हैं, जहां मैं खुर्रम गर्देजी और उमा मंसूरी आपके साथ रहेंगे।
बिल्कुल ऐसा ही है, और उम्मीद करते हैं हमारे अजीज मोहतरम और प्यारे नाज़रीन बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खुश होंगे और बिल्कुल सेहतमंद और फिट फाट होंगे।
बिल्कुल
जी
ऐसा ही है। अच्छा, हमारे हफ्ते का मौजूद रुबाब चल रहा था
मस्जिद खुदा का घर,
बिल्कुल बड़ा अहम मौजू है हमारा, और इस पर हम लोग इंशाल्लाह पूरा हफ्ता बात करेंगे, बात की है हमने, और उम्मीद करेंगे कि आप भी हमारा साथ देंगे इस मौजू में जरूर, क्योंकि
बिल्कुल
आपके साथ के बगैर प्रोग्राम बिल्कुल
अधूरा पड़ जाता है।
जी
बिल्कुल ऐसा ही है खुर्रम, और मेरे ख्याल से प्रोग्राम का जो हम बाकायदा आगाज करते हैं, और बाकायदा आगाज हमेशा हम एक हदीस एक फरमान के साथ करते हैं, ताकि अपने दिन को और भी बाबरकत और भी बेहतर बना सके। तो आज मिलकर देखते और सुनते हैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे
हमारे
साथ
साथ
रहिएगा।
रहिएगा।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खुशनसीब है वो शख्स जो हाजिर शहवत को उसके अजाब की वजह से तर्क कर दे, कि जिसका वादा दिया गया है और जिसको उसने अभी देखा नहीं है।
जी नाज़रीन, आज जो है हमें अकेले अकेले दिखाया जाएगा, और बारह मसला नहीं है। मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे डॉक्टर सैयद असदुल्ला अरसलान आएंगे, और इंशाल्लाह वो हमारे से बात करेंगे बड़े अहम मौजू पे, रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी से जो आसाब जो नर्व्स निकल रही होती हैं, जो हमारे पूरे बदन को कंट्रोल करती हैं, ज़्यादातर नीचे वाले टांगों वाले हिस्से को, उस पर बात करेंगे कि उन नर्व्स पे, उन आसाब पे अगर वो दबाव आ जाए तो वो क्या क्या उसका नुकसान हो सकता है, क्या आप मुश्किलात उसकी वजह से ईजाद हो सकती हैं, इंशाल्लाह उस पर वो डॉक्टर साहब हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे।
चलें खुर्रम, तो बहुत ही अहम मौजू है, और इंशाल्लाह हमारे नाज़रीन को आपकी गुफ्तगू पसंद आएगी, और अगर उनके ज़हन में कोई सवाल होगा इस मौजू के सिलसिले में तो वो ज़रूर आपसे पूछेंगे। इसके अलावा नाज़रीन हम चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर मोहतरम हसन शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे हफ्ते का मौजू, जैसा आप जानते हैं, मस्जिद खुदा का घर चल रहा है, और आज उनका मौजू रहेगा मस्जिद के हकीकी किरदार से दुश्मनान इस्लाम का खौफ, ये उनका मौजू रहेगा, इस पर हम उनसे गुफ्तगू करेंगे।
बड़ा ज़बरदस्त मौजू है, और इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या कहते हैं हसन शाह साहब।
बिल्कुल खुर्रम ऐसा ही है, और खुर्रम हमारे नाज़रीन अगर चाहे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होना, तो जो जल्दी से वो रस्ते हम उनको बताते हैं, व्हाट्सएप और वाइबर के नंबर जल्दी आप स्क्रीन पर देखेंगे। इसके अलावा आप स्टूडियो में लाइव कॉल कर सकते हैं हमें, और अगर आप चाहें तो अपना नंबर हमें फोन के जरिए या मैसेज के जरिए हमें भेजिए, हम खुद प्रोग्राम के दौरान आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल ऐसा ही है, facebook.com/sutmorningshow पर भी हम हमारी वीडियोस देख सकते हैं, हमें पैगाम भेज सकते हैं, उसका मैसेंजर भी ऑनलाइन होता है, और वाब बाकायदगी से आपके पैगाम जो फेसबुक पे हैं वो पढ़ती हैं। उसके अलावा नसीम-ए-ज़िंदगी@gmail.com के ज़रिए भी आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में। अभी मैं थोड़ी देर में जो है हम लोग जो हमारे प्रोग्राम का आज शेड्यूल है वो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पर डाल देंगे, ताकि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो फ़ौरन जो है हमारे से सवाल पूछें, हमारे जो एक्सपर्ट हज़रत हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएंगे।
बिल्कुल खुर्रम ऐसा ही है, तो आज का प्रोग्राम नाज़रीन हमारा बिल्कुल मिस मत कीजिए, प्रोग्राम में हमारा साथ भी दीजिएगा। और अब खुर्रम वक्त हुआ है जो है थोड़ी सी सेहत का भी ख्याल रखते हैं,
बिल्कुल सेहत का थोड़ी जान बनाते हैं।
जी
बिल्कुल
हाँ,
ऐसा ही है।
तो साथ मिलकर देखते हैं हमारे वर्जिश का हिस्सा प्लाटीस, और उसके बाद प्रोग्राम नसीम जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे।
हमारे साथ
रहिएगा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. آج ہم لیٹ کر کی جانے والی ایک ورزش آپ کو سکھائیں گے. یہ پیٹ اور پیروں کے مسلز کے لیے مفید ہے. اور ہم تیار ہو جائیں آپ لیٹ کر پنجے کھینچے ہوئے سر اوپر رکھیں, ہاتھ سر کے پیچھے لے جائیں, لیکن ہاتھ سے سر پر کوئی پریشر نہیں آنا چاہیے. سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیٹ کے مسلز اندر کی طرف اور پیروں کو زمین سے تھوڑا سا اٹھائیں گے. ہاتھ سر کے پیچھے, سانس لیں گے, سانس چھوڑتے ہوئے پیر کو اندر کی طرف لائیں گے اور سر کو اوپر لائیں گے اور کوہنیاں پیروں تک پہنچ جائیں. پھر سانس لے کر پیر نیچے, پھر سانس چھوڑتے ہوئے اوپر, سانس لیں گے, سانس چھوڑتے ہوئے اوپر, ایک بار پھر کریں گے, سانس چھوڑتے ہوئے اوپر, سانس لیں گے, سانس چھوڑتے ہوئے کوہنیاں پیروں سے لگائیں گے, پیر زمین پر رکھ دیں. اگلا مرحلہ جو ہے اس میں پیروں کے پنجوں کو آگے اور پیچھے کی طرف لے جائیں گے. دیکھیے سانس لیتے ہوئے اور سانس چھوڑتے ہوئے پنجوں کو آگے اور پیچھے کی طرف لے کر جائیں گے. دیکھیے ایک بار پھر سے کرتے ہیں حامد کے ساتھ. سر اور سینہ اوپر ہے, پیر زمین پر ہیں, سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر اوپر, سانس لے کر پنجے اندر, سانس چھوڑتے ہوئے باہر, اندر باہر, اسی طرح سے رک جائیں. سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے گھٹنے اندر کی طرف لائیں. پھر ایک بار ایسے ہی کریں, پھر کرتے ہیں, سانس لیں, سانس چھوڑتے ہوئے اوپر, کافی ہے. اگلا مرحلہ جو ہے اس میں پیروں کے پنجوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں گے اور دور کریں گے. پیر کھینچے ہوئے ہیں, ہاتھ سر کے پیچھے, سانس لیں گے اور پھر سانس لیتے ہوئے اور چھوڑتے ہوئے پنجوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں گے اور دور کریں گے. سانس لیں گے, سانس چھوڑیں گے. اس مرحلے کے بعد ہم دوبارہ پیروں کو پیٹ کی طرف لائیں گے اور کوہنیوں کو پیروں کی طرف پہنچائیں گے اور پیٹ کے مسلز اندر کی طرف رہیں گے. کچھ باتیں میں آپ کو حامد کے ساتھ بتاتا ہوں, آپ غور سے دیکھیے. سانس لے کر دیکھیے, پنجے کھینچے ہوئے, سانس لے کر قریب لائیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے دور کریں گے. پیروں کو چپکائیں, اندر کی طرف ہیں اور پیر چھوڑتے ہوئے باہر, سانس لیں گے, سانس چھوڑیں گے, اسی طرح سے یہ انجام دیں گے. اب دیکھیں سانس لیں گے اور پیر اور کوہنیوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں گے, پیٹ کے مسلز اندر رہیں. بہت شکریہ. غور کیجئے کہ ہاتھ سے سر اور گردن پر کسی طرح کا کوئی پریشر نہ آنے پائے, صرف ہاتھ سر کے پاس رہے گا, اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا. ناظرین پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ گھر میں یہ اسٹیپ انجام دیں گے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہاتھ سر کے پیچھے, سانس لیں گے پیر اوپر, سانس چھوڑتے ہوئے کوہنیاں گھٹنوں تک, پیروں کے پنجوں کو آگے اور پیچھے کریں گے. دیکھیے اسی طرح سے روک دیں اور پھر سانس چھوڑتے ہوئے کوہنیوں کو گھٹنوں تک لے کر آئیں. پھر سانس چھوڑیں, پھر سانس لیں, پیر کے پنجے کھولیں اور بند کریں, کھولیں بند کریں, سانس چھوڑتے ہوئے واپس.
جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں یہاں پر شفقت محمد کا کشمیر سے, جو ہے وہ پروگرام میں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر محمد رشید صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, انہیں ہمارا پروگرام پسند آیا. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک نمبر ہے جس کے آخری نمبر ہے 88610 اور انہوں نے بی بی معصومہ کم کی جو ولادت ہے اس کے سلسلے میں ہمیں جو ہے مبارکباد پیش کی ہے. اس کے علاوہ اکبر علی صاحب نے لکھا ہے مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے, بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور میسج ہے, انہوں نے لکھا ہے فرام گجرات, پاکستان, لیکن نام نہیں لکھا اپنا, نہیں نام بھی لکھا ہے. جی ہاں سید, اگر میں صحیح پڑھ رہی ہوں, شہیر علی اکبر,
شہیر علی اکبر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، گجرات سے انہوں نے جو ہے بہرحال ہمارے پیغام بھیجا.
البتہ
یہ کہ ہمارے سے ہمارے ہفتے کے موضوع کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ ہمیں بتایا کریں، اچھی باتیں ہمیں بتایا کریں، ہمیں اچھی باتوں کی آپ لوگوں کی اچھی باتوں کی ضرورت ہوتی ہے.
جی ہاں، اور یہاں پر ہمیں شفقت محمد نے لکھا ہے کہ احادیث جو آپ پروگرام میں دکھاتے ہیں انہیں اپلوڈ کر دیا کریں، اور جس طرح انہوں نے لکھا ہے کہ فیس بک پر ایک بار دکھا پھر نظر نہیں آیا، لیکن باقاعدگی سے ہمارا جو ہے اپلوڈ ہوتا ہے.
پرن ہم روز دوبارہ جو ہے اپنے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو بول دیں گے، لیکن جو ہے بہرحال ہمیشہ جو ہے مختلف حصوں میں فیس بک پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کو فیس بک میں نہیں مل رہا تو آپ یہ یوٹیوب یا ڈیلی موشن پہ سہر اردو ٹی وی کی ویب پیج پہ جائیں، اس میں ہمارے سہر اردو ٹی وی کے تمام پروگرام اور ہمارا جو سیکشن ہے یوٹیوب پہ وہ ڈاکٹرز مارننگ شو کے نام سے آپ کو وہاں پر پلے لسٹ ملے گی، اس کے اندر آپ جائیں، ہمارے تمام پروگرام وہاں پر اپلوڈ ہوتے ہیں، ڈیلی موشن پہ بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، اور آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اب وہاں پر بھی آپ کو اگر نہیں ملتا تو اردو ڈاٹ ساہل ٹی وی ڈاٹ آئی آر پہ جائیں، وہاں ویڈیو آرکائیو پہ جائیں. صحیح کہہ رہا ہوں جی، ویڈیو آرکائیو میں جا کے جو سماجی پروگرام ہے یہاں وہاں لسٹ آ جائے گی، جو پروگرام جیسے جیسے آ رہے ہیں اس کے دو گھنٹے تین گھنٹے کے بعد ہماری ویب سائٹ پہ وہ پروگرام اپلوڈ ہو جاتے ہیں.
بالکل خرم ایسا ہی ہے. اور ٹھیک ہے میرے خیال سے ہم چلتے ہیں اسلام آباد جہاں پر محترم حسن شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن شاہ صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، سلام عرض کرتی ہوں، صبح بخیر. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں اپنا سوال پوچھی چلتی ہوں کہ مسجد کے حقیقی کردار سے دشمنان اسلام کا خوف، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، میں چاہوں گی آپ اس موضوع پر روشنی ڈالیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حسن شاہ ہوں، اسلام آباد اسٹوڈیو سے.
جی حسن شاہ صاحب، اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکتے ہیں.
ہماری آواز نہیں پہنچ رہی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یؤمروا مساجد اللہ، والوں سے بحث کیا جانا چاہیے، اور تین عناصر جو اس موضوع میں پائے جاتے ہیں اس کے اختصار کے ساتھ اس گفتگو سے مختصر گفتگو کر کے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ مساجد پہ کس طرح ہمارے دشمن جو ہیں وہ پریشان ہیں اور ہمارے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ مسجد خداوند متعال کی وحی کے نزول کا مقام کہا جاتا ہے، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بھی مسجد کو متجر اولیاء کے نام سے یاد کر کیا ہے. متجر یعنی کہ تجارت گاہ، خدا کی تجارت گاہ. اور مسجد کو احادیث مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کو خدا کے گھر سے بھی تعبیر دی گئی ہے، اور جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں بھی خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ آباد کرتے ہیں مسجد کو کہ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی کہ مسجد کو آباد کرنے والے لوگ یعنی ایمان کی نشانی کی علامت ہے. بس مسجد ایک اپنی اہمیت اور مقام ہے، کسی صورت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا مسجد کی اہمیت. اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جنت میں بیٹھنے سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا پسند ہے. اور جب پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو کوئی فیسلٹیز بھی نہیں تھی مساجد میں، اور جب پوچھا گیا کہ آپ کو جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا کیوں پسند ہے، تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں بیٹھنے سے میرا نفس خوش ہوگا اور مسجد میں بیٹھنے سے میرا رب خوش ہوگا. تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں خدا کی خوشنودی حاصل کرنی ہو اور جو بھی اس پہ ہوگا وہ مسجد میں ہوگا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہی مسجد صدر اسلام سے لے کے آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک، اس کے بعد بھی تمام اجتماعی ایکٹیویٹیز کا مرکز رہی ہے. چاہے جنگوں کا فیصلہ ہو مسجد میں ہو رہا ہے، چاہے صلح کا فیصلہ ہو مسجد میں ہو رہا ہے، اور چاہے اجتماعی کوئی بھی کام ہو رہا ہو اس کا فیصلہ مسجد میں ہی ہوتا ہے. یعنی مسجد گویا کہ قلعہ ہے، ایک اسلامی معاشرے کا قلعہ ہے، اور اس کی تدبیر جو ہے، اس کی تکبیر جو ہے وہ مسجد سے کی جا رہی ہے. اور مسجد کا حقیقی رول بھی یہی ہے کہ وہ خالی عبادت گاہ کے طور پہ استعمال نہ کی جائے کہ ایک شخص جا رہا ہے عبادت کرے، بلکہ اجتماعی عبادت گاہ، اور پلس بلکہ تمام جو فقط عبادت کے مرکز کے علاوہ بھی جو مسائل ہیں وہ مساجد میں حل کیے جانے چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صلح کی حکومت ہونی چاہیے کائنات میں جو بھی مسائل ہیں. یعنی انبیاء کو حق ہے کہ وہ حکومت کریں، اور کیونکہ وہ نیک ترین لوگ ہیں، اور جب انبیاء حکومت کریں گے تو انبیاء اس کے لیے نیک ترین جگہ کا تعین کریں گے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو سب سے نیک، پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکومت مسجد نبوی سے کی. یعنی کہ مسجد کا کتنا ایک اہم رول ہے ہمارے معاشرے میں، کہ مسجد میں حضور پاک نے ہمیں مثال عملی نمونہ کر کے بتایا کہ مسجد سے تمام فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور حقیقی روح بھی مسجد ہی ہے انسان کے تمام مسائل کے حل کے لیے. ظاہر ہے کہ معاشرے کے اجتماعی فیصلے اس مقام سے گزر رہے ہوں جہاں سے مسجد ہے، مسجد سے ہوتے ہوئے تمام مسائل کا حل کیا جا رہا ہو، تو اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خود بخود الہیت اور دینی نظریہ حاکم ہوگا، یعنی ان فیصلوں کا نقطۂ نظر دینی نقطۂ نظر ہوگا، اور ان فیصلوں پہ چھاپ جو ہوگی وہ دین کی چھاپ ہوگی، ان فیصلوں میں دین کے اقدار کا خیال رکھا جائے گا، یہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ پوائنٹ ہے، جب تمام فیصلے جو ہیں وہ مسجد سے ہو رہے ہوں گے تو وہاں پہ دشمن کو خطرہ، دشمن کو پریشانی لاحق ہوگی۔ اور اب دشمن پریشان کیوں ہوتا ہے، اس میں بھی مقدتاً ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ ایک دور تھا 15ویں صدی عیسوی کا، جو رینیسانس کا دور تھا، اس میں ایک یورپ میں انقلاب برپا ہوا، اور اس انقلاب میں مسیحیت اور کلیسا یعنی کہ چرچ کی جو حاکمیت تھی معاشرے پر، وہ ختم کرنے کے لیے ایک قدم اٹھایا گیا، اور اس کے نتیجے میں ایک منفی اثر یہ نکلا کہ اصلاً لوگ کلیسا اور خلیفہ کلیسا اور اپنے جو چرچ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، وہ آہستہ آہستہ کلیسا کے بجائے لوگوں نے دین کی مخالفت شروع کر دی، اور 15ویں صدی عیسوی سے 19ویں صدی عیسوی تک اس تہذیب کو وجود میں لایا گیا کہ دین کی معاشرے پر قطن حاکمیت نہیں ہونی چاہیے، مطلب کہ دین جو ہے اس کو معاشرے پہ کوئی حق نہیں ہے۔ یہ وہاں پہ یورپ میں وہ مغرب میں وہ انہوں نے عیسائی پادریوں کے خلاف ایک پورا رول چلایا، اور دیکھتے جائیں گے کہ وہی اثر پھر ہماری سرحدوں تک بھی بلائے، اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی عیسوی میں ایران میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، اور وہ انقلاب مسجد اور دین کا انقلاب تھا، یعنی کہ اس انقلاب کا جو مین فوکس تھا وہ مسجد تھا، کیونکہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے آئے، اور انہیں ایک دین کا فلسفہ لے کے کہ دین اور دنیا ایک ہیں، اجتماعی مسائل میں دونوں کو ایک کر دیا، اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ دو تہذیبیں وجود میں آتی ہیں، مطلب ایک مغربی تہذیب جو یہ کہتی ہے دین کو دنیا سے جدا کر دیا جائے، اور دوسری تہذیب جو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی، اور اس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، دین اور دنیا ایک ہیں، اور یہی سب سے بہتر ان کا طریقہ کار ہے کہ وہ ایک ساتھ چل سکتے ہیں، یعنی کہ دین اور دنیا دونوں ایک ساتھ چلنے چاہیے۔ اور خالصتاً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حکومت جو ایران میں قائم ہوئی وہ ایک اسلامی حکومت ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی حکومتیں چاہے سعودی عربیہ ہے، عمان ہے، چاہے کویت ہے، یہ بادشاہت والی حکومت ہے، وہاں اسلامی حکومت نہیں قائم، سوائے اس ایران میں کہ جہاں پہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد سے اس انقلاب کا آغاز کیا، اور مسجد سے انہوں نے اس پوائنٹ کو اٹھایا کہ دین جو ہے وہ دنیا کے ساتھ چلانا چاہیے، اور تمام جو فیصلے ہیں وہ مسجد سے ہو، اور اب یہاں سے دشمن خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور دشمن کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ یہاں سے اب وہ دشمن پریشان ہے کہ مسجد تو یہ سکھاتی ہے کہ حوث بازی نہ کرو، جبکہ جو انگریزوں نے جو اپنا انقلاب ایک برپا کیا تھا 15ویں صدی عیسوی سے، اس میں وہ کہہ رہے تھے نہیں آپ حوث بازی سے کام لو، کیپٹلزم کو پروموٹ کرو، مسجد یہ کہتی تھی کہ سود سے انکار کرو، جبکہ کیپٹلزم جو ہے وہ کہہ رہے نہیں آپ سودی نظام کو پسند کرو، مسجد یہ کہہ رہی تھی کہ آپ میٹیریلسٹک نہ ہو، اور جبکہ کیپٹلزم کہتا ہے کہ آپ سودی نظام کے اندر چلیں اور بھرپور چلیں۔ تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ دشمن لوگ ہیں جو پھر ان مساجد کے خلاف ہو گئے، ان مساجد کے خلاف کہ جن مساجد میں اجتماعی طور پہ مسائل کو حل کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ آج
جی بہت شکریہ حسن شاہ صاحب آپ کا، بہت شکریہ، بالکل آپ نے بالکل درست بات کی کہ جب آپ مسجد میں کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو اس پہ دین کا جو ہے وہ چھاپ لگ جاتی ہے اس پر،
بالکل،
یعنی کہ اس پہ اسلام کے ذریعے یا اسلام کے نظریے سے جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے،
نظریے سے، وہ یہی بات آپ کی جو آپ نے کہا چھاپ لگ جاتی ہے، اس کا یہی جو اصل کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے، کیونکہ وہ فلٹر ہو کے آ رہی ہے، وہ فلٹر ہو کے آ رہی ہے، اور جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ یہ صرف چاہتی ہیں کہ اسلام کے ٹنل سے فیصلے نہ ہوں، وہ کہتے ہیں بھئی یہ لوگ بھی ہماری طرح جو ہے بالکل ہر چیز کو
بے باک فیصلے ہوں،
مادی پرست ہو جائیں، انسانیت ختم کر دی جائے، خاتون کا ایک عورت کا جو مقام ہے اس کو ختم کر دیا جائے، بزرگوں کا جو سسٹم ہے تو صرف ایک انسان کو ایک صرف پیسے کمانے والی کام کرنے والی مشین کے طور پہ استعمال کرے، جو بالکل اپوزٹ ہے اسلامی انسانی کانسیپٹ جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ، اور جی جہاں پر آخری ایک جملہ میں ان کا رپیٹ کرنا چاہوں گا، حسن شاہ صاحب کا بڑا زبردست گفتگو تھی، میں بالکل محو ہو گیا اس میں، کہ انہوں نے کہا کہ دشمن اس چیز سے ڈرتا ہے کہ جو فیصلے اجتماعی طور پر مسجد میں بیٹھ کے کیے جاتے ہیں، وہ ایک تو اجتماع کا اس میں کانسیپٹ ہوگا، دوسرا اس میں دین کا کانسیپٹ ہوگا, اور اس میں جب مل کے یونائٹ ہو کے, لیکن یونائٹ نہیں ہونے دیا جا رہا ہمیں, یونائٹ ہو کے ایک ہو کے متحد ہو کے جب فیصلہ کیا جائے گا تو وہ ایسا فیصلہ ہوگا جو انسانیت کا فیصلہ ہوگا. اور اسلام دشمن جو قوتیں ہیں وہ در واقع انسان دشمن قوتیں, وہ چاہتی ہیں انسانیت کو ختم کر دیا, اس چیز کا ان کو خوف ہے.
بالکل, بہت ہی بہترین گفتگو حسن شاہ صاحب کی, ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پروگرام میں انہوں نے وقت نکالا, بہت ہی بہترین گفتگو. جی خورم, میرے خیال سے یہاں پر وقت ہوا ہے, لیکن کہیں جانے سے پہلے ہمارے کچھ ناظرین جو ہے وہ واٹس ایپ اور وائبر پہ جو ہے ہمیں فون کرتے ہیں پروگرام کے دوران. میں چاہوں گی کہ اپنا نمبر ہمیں میسج کریں, ہم خود جو ہے وہ آپ کو کال کرنے کی کوشش کریں گے, یا پھر جو ہمارا فون لائن نمبر ہے آپ اس پر ہمیں کال کریں تو آپ سب کی بہت مہربانی ہوگی, کیونکہ ہم واٹس ایپ اور وائبر پہ آپ جتنے بھی کال کریں ان کے جواب پروگرام کے دوران نہیں دے سکتے.
آپ پیغام بھیجیں, آپ نمبر ہم آپ کو جو ہے انشاءاللہ کال کریں.
بالکل ایسا ہی ہے. تو ناظرین, خیال سب وقت ہوا ہے, ساتھ مل کر چلتے ہیں ایرانی دسترخوان پر,
کچھ کھانے پینے کی بات ہونے والی ہے.
کچھ کھانے پینے کی بات ہوئی, خورم کو بھوک لگ رہی ہے, تو ساتھ مل کر دیکھتے ہیں ہمارے ایرانی دسترخوان کا حصہ, اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام عرض ہے اپنے ناظرین کی خدمت میں. امید ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں اب تک تیار کیے ہوئے ہمارے کھانے آپ کو پسند آئے ہوں گے. آج ہم ایک اور غزل لے کر حاضر ہوئے ہیں, یہ بھی ایران کی ایک مقامی اور روایتی ڈش ہے, اور اسے خاص طور پر موسم بہار میں استعمال کیا جاتا ہے, لیکن گرمی کے موسم میں بھی لوگ اسے کھاتے ہیں. یہ مفید, صحت مند اور زود ہضم غذا ہے. اس کا نام ہے آش دوغ. آش تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اسے ایک طرح سے سوپ یا شوربہ کہا جا سکتا ہے, اور دوغ کہتے ہیں مٹھے یا متھے ہوئے دودھ کو. آش دوغ یا آش دوغ ایران کے مختلف علاقوں میں بنایا جاتا ہے. شاید نام الگ ہوں لیکن بنیادی چیزیں ایک ہی ہوتی ہیں. اس میں استعمال ہونے والی سبزیوں میں چقندر کے پتے, پودینہ, ہرا دھنیا شامل ہے. اس کے علاوہ گندم کا دلیا, ایک عدد انڈا, اور ایک گلاس دلیا کے لیے 4 سے 6 گلاس دوغ یا مٹھا لیتے ہیں. یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ آش کو گاڑھا رکھنا چاہتے ہیں یا پتلا. آپ پکانے کی تیاری شروع کر رہے ہیں. ساگ, ان کی ڈنڈیاں چونکہ نرم ہیں اس لیے انہیں ہم نے پھینکا نہیں ہے. اب دیکھیے, چقندر کے پتوں کی ڈنڈیاں نرم بھی ہیں اور مفید بھی. انہیں کیوں پھینکا جائے پھر؟ ان سب کو موٹا موٹا کاٹ لیتے ہیں. جی ہاں, کافی بڑے ٹکڑے. بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے. بہار کے موسم میں میں یہ آش بنا رہی ہوں تو اس فصل کی سبزیاں استعمال کرنا بہتر ہوگا, وہ اور زیادہ مفید ہوتی ہیں. ان سبزیوں کی خوشبو یہاں کی فضا میں پھیل گئی ہے. ظاہر ہے کہ خود غذا میں بھی اس کی خوشبو کو آنا ہی ہے. دیکھیے, سبزیاں تیار ہیں اور میں پتیلی اب لا رہی ہوں تاکہ سب چیزیں آپس میں ملائی جا سکیں. یہ دلیا جو ہے یہ میں نے پہلے سے چن کر صاف کر لیا ہے اور اسے دھو لیا گیا ہے. ایک گلاس دلیا کو پتیلی میں ڈالتے ہیں, پھر جی ہاں, ایک گلاس آپ نے اس کو ڈالا, پھر 5 گلاس دوغ اس میں اب شامل کریں گے. جی ہاں, 5, دیکھیے گن لیجیے, 5 گلاس دوغ اس میں ڈالا جائے گا. چھٹا گلاس جو ہے وہ ہم یہاں پر رکھ رہے ہیں, اس کی بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ضرورت پڑے گی. اب ایک ہم انڈا لیتے ہیں, اور ایک گلاس دودھ جو بچا ہوا تھا اس میں ہم اس انڈے کو ملاتے ہیں. آپ مجبور نہیں ہیں کہ دودھ کے ابلنے کے بعد ہی اس میں انڈا شامل کریں، بلکہ شروع میں بھی انڈا اس میں ڈال سکتے ہیں۔ بس اس کا خیال رکھیں کہ انڈے کو ایک گلاس دودھ میں کانٹے سے خوب اچھی طرح پھینٹ لیں تاکہ دودھ میں یہ اچھی طرح سے مل جائے، اور تب پھر اسے پتیلی میں ڈالیں۔ اب اسے چولہے پر رکھ دیتے ہیں، اور جی ہاں، اچھی طرح سے دیکھیے، اس کو بہت اچھی طرح سے ملایا ہے۔ اب اس کو ہم پتیلی میں ڈالیں گے اور باقی جہاں دودھ تھا اس میں اسے ملا دیں گے۔ اب اس سب کو پھر اب ہم چولہے پر رکھ دیں گے۔ چمچے سے اسے چلاتے رہتے ہیں تاکہ ٹھیک سے سب کچھ مخلوط ہو جائے، آپس میں اچھی طرح مل جائے، اور اس میں اس کے بعد ابال آ جائے۔ اسے تھوڑا سا گاڑھا بھی ہو جانا چاہیے۔ اگر شروع سے انڈا نہ ڈالیں تو آدھا گھنٹہ یا پھر 40 منٹ اسے چلاتے رہنا پڑے گا تاکہ دودھ کا پانی الگ نہ ہونے پائے، اور تب انڈا ڈالا جائے گا۔ لیکن انڈا اگر شروع میں ڈال دیتے ہیں تو زیادہ چلانا نہیں پڑتا۔ اب اسے پکنے دیتے ہیں تاکہ ابل کر گاڑھا ہو جائے اور اس میں موجود دلیا بھی خوب گل جائے۔ دلیا کے گلنے کے بعد آخری 10 منٹ میں اس میں سبزی کا اضافہ کرتے ہیں۔ سبزی کے لیے 10 منٹ کی آنچ کافی ہوتی ہے۔ جی ہاں، میں نے کہا کہ سبزی کے لیے 10 منٹ کی آنچ کافی ہوتی ہے تاکہ سبزیوں کا مزہ، خوشبو اور خاصیت باقی رہے۔ اب دلیا دیکھیے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ دلیا اس میں گل چکی ہے، اور اس میں ہم سبزی کا اضافہ ہم نے کر دیا ہے۔ دیکھیے، اس پتیلی کا ڈھکن بند نہیں کیا جاتا جس میں آش دودھ پکاتے ہیں، کیونکہ اصولی طور پر چونکہ دلیا میں لعاب ہوتا ہے اور لعاب غذا کے ابل جانے کا سبب بنتا ہے، اس لیے جن کھانوں میں دلیا استعمال کی جاتی ہے ان کو تیار کرتے وقت پتیلی کا ڈھکن بند نہیں کرتے۔ جب پتوں کی ڈنڈیاں گل جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سبزی تیار ہو گئی ہے اور دلیا گل گئی ہے، اس لیے غذا بالکل تیار ہے۔ اب تھوڑا سا نمک ڈالتے ہیں۔ اگر آش دودھ کچھ کھٹا ہو تو زیادہ مزیدار ہوتا ہے۔ لیجیے، آش دودھ تیار ہے۔ رنگ بھی اچھا ہے اور خوشبو بھی آ رہی ہے، سب سے بڑھ کر بہت لذیذ ہے۔ اسے مقامی روٹی کے ساتھ کھائیں تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے بھی اسے اپنے باورچی خانے میں بنانے کا پختہ ارادہ کر لیا ہوگا، اور اس سے لذت اور فائدہ دونوں حاصل کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے۔
جی محترم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی آپ نے ایک ایرانی ڈش بنانا سیکھی، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ڈش بھی پسند آئے گی۔ لیکن ابھی وقت ہوا ہے ہمارے گفتگو کا حصے کا، اور یہاں پر میں محمد نجفی صاحب کا جو ہے بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ سحر اردو کی پوری ٹیم کو سلام، جو ہے انہوں نے عرض کیا ہے وعلیکم السلام، اور بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے میسیجز پڑھ کر ہم سب کو۔ تو پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں۔ اب چلیں گے خورم کی طرف تاکہ گفتگو کے حصے کا آغاز کر سکیں۔ جی خورم،
بہت شکریہ رباب۔ جی ناظرین، آپ کو گفتگو کے حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر سید اسد اللہ ارسلان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، بہت ہی ایک اہم موضوع کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ٹی پی ٹی ہیں، کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی اور پی ایچ ڈی فیلو ہیں تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، شعبہ فزیو تھراپی۔ بڑے اہم موضوع کے ساتھ ڈاکٹر صاحب یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور وہ رہے گا ریڑھ کی ہڈی، اور ریڑھ کی ہڈیوں کا دباؤ، جو نروز ہماری ریڑھ کی ہڈیوں سے نکل رہی ہوتی ہیں سامنے آتی ہیں۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔
وعلیکم السلام،
کیسے ہیں؟
الحمدللہ۔
ڈاکٹر صاحب، بڑا اہم موضوع آپ لے کے آئے ہیں آج، اور لیکن ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، خیال جس کا نہیں رکھا جاتا، اور شاید میں یہ اگر یوں بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو علامتیں بھی نہیں معلوم۔ یعنی کبھی ایک بار ٹانگ میں درد ہوتا ہے تو لوگ ٹانگ کا درد سمجھتے ہیں، البتہ وہ ہو سکتا ہے ریڑھ کی ہڈی سے شروع ہو رہا۔ تو ریڑھ کی ہڈی کے بارے میں پہلے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں ہے کیا؟
جی بالکل، آپ نے جو بات کی ہے بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ اس کا درد جو ہے وہ ریفر ہو کے جاتا ہے، وجہ کسی اور جگہ پہ ہوتی ہے، اور جو درد جو ظاہر ہو رہا ہوتا ہے وہ کسی دوسری جگہ پہ ہو رہا ہے، تو وہ بہت سارے افراد جن کو کافی آگاہی نہیں ہوتی تو وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مثلا پیر میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، لیکن اس کا جو درد کی اصل وجہ ہے جہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے وہ کسی اور جگہ ہوتی ہے. اب دیکھیں ریڑھ کی ہڈی جو ہے ہمارے جسم میں بہت ہی اس کی جو ہے اہمیت ہے، یہ ہمارے پورے جسم کو ایک طرح سے ایک جسم کی ایک تشکیل اور اس کی پختگی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی بدولت ہے. بہت سے ہمارے جو ہے پٹھے جو ہیں یہ بیک مسلز وغیرہ ریڑھ کی ہڈی پہ آ کے جو ہے مل رہے ہوتے ہیں، یہ پسلیاں جو ہیں ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جا کے جڑتی ہیں، اور پھر دوسرے جو ہے وہ جو سارا ایک سٹرکچر ہے اس کو ریڑھ کی ہڈی نے جو ہے وہ سہارا دیا ہوتا ہے،
دھڑ کا جو پورا ہمارا سسٹم ہے
بالکل پورا اوپر سے سر سے لے کے نیچے تک جو ہے جتنے بھی اعضاء ہیں درمیان میں ریڑھ کی ہڈی جو ہے یہ ایک طرح سے اتصال کا کام کر رہی ہوتی ہے،
جوڑ رہی ہے سارے کو. ٹھیک ہے
بالکل. اب اس میں یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں مختلف کرو ہوتے ہیں، اس کے مختلف کام ہیں. اب اگر اس کو جو ہے سامنے سے ریڑھ کی ہڈی کو دیکھا جائے تو ہمیں جو ہے ایک سیدھی لائن میں جو ہے نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کو اگر سائڈ سے اگر ایکس رے وغیرہ میں
بازو کی طرف سے مثلا
بالکل وہاں پہ دیکھا جائے تو اس میں وہ کرو ہوتے ہیں، وہ زاویے بنے ہوتے ہیں،
یعنی بالکل اوپر سے لے کے نیچے تک سیدھی نہیں آ رہی، یہ ویو کی شکل
بالکل یہ ویو کی شکل میں ہوتی ہے اس طرح، جس طرح یہ اس تصویر میں دکھائی گئی ہے. اس میں اب جو ہے 33 اس میں جو ہے وہ ہڈیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ بعد میں جو ہے وہ کچھ آپس میں فیوز کر جاتی ہیں،
ٹھیک ہے،
تو بعد میں ان کی تعداد جو ہے وہ کم رہ جاتی ہے.
تو یہ ڈاکٹر اس کا مطلب یہ جو ہماری جو کھوپڑی سے شروع ہو رہی ہے ہڈی، یہ ایک ہڈی نہیں ہے؟
بالکل، یہ ایک ہڈی ہم اس کو ہڈی کہہ دیتے ہیں، اصل میں یہ مختلف ہڈیوں کا جو ہے ایک طرح کا مجموعہ ہے، اور اس میں بھی ہم بات کریں گے کہ اس کی کیا افادیت ہے.
ٹھیک ہے،
کہ اب دیکھیں کہ جو گردن والا حصہ ہے اس میں 7 ہڈیاں ہوتی ہیں، پھر سینے والا جو حصہ ہے اس میں 12 ہیں، پھر جو نیچے کمر والا حصہ ہے اس میں 5، اور نیچے بھی جو ہے مثلا وہ 5 اور وہ 4 جو ہڈیاں ہیں وہ آپس میں جو ہے ملی ہوتی ہیں
ایک ہی پیس میں،
جو آپس میں چونکہ وہ مل جاتی ہیں تو اس کو جو ہے اس نے ایک ہی پیس
نام دے دیتے ہیں. ٹھیک
ہوتا ہے. اب دیکھیں ہم نے بات کی کہ یہ ایک ہڈی ہم اس کو کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ مختلف ہڈیوں کا جو ہے ایک مجموعہ ہے. اب ریڑھ کی ہڈی میں دیکھیں کہ ہمیں حرکت کی ضرورت ہوتی ہے، مختلف فرقات میں ہم حرکت کرتے ہیں
ریڑھ کی ہڈی میں ہمیں حرکت کی ضرورت. ڈاکٹر صاحب گفتگو آپ ساتھ بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہمارے ایک ویور ہیں. جی روباب
بہت شکریہ خورم جی. ہاں گفتگو آپ کی جاری رہے گی، اور میں سلام عرض کرتی ہوں آپ کی خدمت میں، کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟
شفقت محمد سری نگر.
جی شفقت محمد صاحب کیسے ہیں آپ، اور بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں آپ کو.
شکریہ.
جی کیا کہنا چاہیں گے پروگرام میں آج آپ؟
بالکل میں کچھ مسجد کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں.
جی شفقت صاحب اپنی گفتگو کو جاری رکھیے. آپ
مسجد روئے زمین پر وہ بہترین مرکز اور عظیم ترین جگہ ہے
جی،
جن پر خداوند عالم کے لطف و رحمت کا نزول ہوتا ہے.
جی
بالکل.
اور اس مقدس جگہ پر الہی الطاف و کرم جلد از جلد انسان کے شامل حال ہوتے ہیں.
بالکل جی.
مسجد جماعت کے ساتھ مسلمانوں کے مذہبی عبادات ادا کرنے، نئے معاشرتی و ثقافتی امور انجام دینے کی سب سے مناسب جگہ ہے، اور مشکلات و دشواریوں سے ان کی نجات کا بہترین وسیلہ ہے.
بالکل.
مسجد اسلام کی اعتقادی حدود، نئے اسلامی نظام کی سرحدوں کی حفاظت کا مورچہ اور اسلامی پیام کو پھیلانے، نیز اس کے مقاصد کو دنیا میں وسعت دینے کا بہترین ذریعہ ہے.
بالکل بے شک.
مسجد ذکر خدا کی جگہ ہے، اس کی اطاعت کی منزل اور اسلامی اتحاد و اتفاق کے منعقد کرنے کی نمائش گاہ، نیز اسلام اور مسلمانوں کے شکوہ و جلال اور عظمت کے اظہار کی جگہ ہے.
بالکل ایسا ہی ہے.
مسجد خود سازی اور معاشرہ سازی کا مرکز ہے.
جی.
مسلمان ہر روز نماز ادا کرنے کے لیے اس مقدس مکان میں جمع ہوتے ہیں.
جی.
اور اپنی جان و روح کو صفا بخشتے ہیں، نیز باہم نماز جماعت کی فضیلت سے شرفیاب ہوتے ہیں.
بالکل.
اخوت و برادری، مواخات و مواصلات اور دوسرے صفات حمیدہ کو اپنے اندر قوی کرتے ہیں.
جی.
دین کو بارونق اور کفر کو شکست سے ہمکنار کرتے ہیں.
بالکل.
مسجدیں مسلمانوں کے ایک دوسرے سے آگاہ ہونے، باہمی تعاون اور لوگوں کے ایک دوسرے سے تعلقات و روابط کو مضبوط بنانے کی بہترین جگہ ہے.
بے شک، بالکل ایسا ہی ہے.
مسجدیں بے پناہوں کی پناہ گاہ ہے.
جی،
ان میں تشکیل پانے والی جماعتوں میں اسلامی فرائض کے مطابق غریبوں، کمزوروں، مصیبت زدہ افراد کی مدد کی جاتی ہے اور لوگوں کی خوبی و
جی
پتی پہچانی
جی
جاتی
شفقت
ہے.
محمد صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. آپ نے جو ہے ہمیں کشمیر سے پروگرام میں جوائن کیا، اور کشمیر کے تمام ناظرین کو ایک بار پھر ہم سلام کرتے ہیں اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پروگرام میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمارے ہفتے کے موضوع کے بارے میں اظہار رائے بھی کرتے ہیں. ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں کال کیا. اور جی ناظرین، واپس لوٹیں گے خورم کی طرف تاکہ وہ اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکیں. جی
بہت شکریہ رباب جی. بالکل، بہت شکریہ محمد شفقت صاحب کا، بہت بہترین نکات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. ٹائم ہمارے پاس کم ہے، فوراً چلیں گے. ڈاکٹر سید اسد اللہ ارسلان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، معذرت کے ساتھ، آپ بات کرتے ہیں ریڈ کی ہڈی اور موومنٹ کی. میرے خیال میں جی
اس میں موومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. مختلف اطراف میں جو ہے حرکت کر سکتے ہیں، اور یہ حرکات ہمیں کیسے ملتی ہیں؟ آپ دیکھیں، یہ جو مختلف ہڈیاں ہیں ریڑ کی ہڈی میں، ان کے درمیان جوڑ ہوتے ہیں.
اچھا،
اب دو جو ان کو ورٹیبرا کہا جاتا ہے، ایک ہڈی کو، دو جو ورٹیبرا ہوتے ہیں ان کے درمیان ڈسک ہوتی ہے. اوپر بھی جوڑ ہوتا ہے، نیچے بھی جوڑ ہوتا ہے، اور اس ڈسک کی وجہ سے اس کی پوری ساخت ریڑ کی ہڈی کی اس انداز سے ہو جاتی ہے کہ ہم چاروں اطراف جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے حرکت کر پا رہے ہوتے ہیں.
اچھا، موڑا جا سکتا ہے، گھمایا جا سکتا ہے.
بالکل، مثلا ہم آگے کی طرف جھکتے ہیں، پیچھے کی طرف آ سکتے ہیں، پھر سائیڈ پہ جو ہے جھک سکتے ہیں، پھر اس کے بعد روٹیشن جو ہے، چرکش والی حرکت جو ہے وہ گھوم سکتے ہیں. اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک اس میں وہ بیماری دکھائی گئی ہے کہ جہاں پہ جو مسائل بنتے ہیں ریڑھ کی ہڈی میں، اس پہ ہم جو ہے بعد میں بات کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد.
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو دو اوپر والی تصویر ہے، دو L4 اور L5 جس پہ لکھا ہوا ہے، یعنی یہ دو ہڈیاں ہیں ہماری؟
یہ دو، بالکل دو ہڈیاں ہیں، ریڑھ کی ہڈیاں ہیں، اور ان کے درمیان جو دکھائی گئی ہے، جس پہ جس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے، انٹرورٹیبرل ڈسک جو ہے، یہ ہوتی ہے ڈسک.
اچھا،
اب ڈسک جو ہے اس کے، اگر اس کو مثلا مزید گہرائی میں جا کے دیکھا جائے تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک باہر والا حصہ ہوتا ہے جو سخت ہوتا ہے، انولر فیبروسس اس کو کہا جاتا ہے. ایک اس کے اندر حصہ ہوتا ہے، وہ جو جیلی نما اس میں
سینٹر میں
مواد بھرا ہوتا ہے، اس کو نیوکلیر پلپوسس جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ جب بچپن سے جوانی تک جو ہے اس میں جو وہ جیلی نما مادہ ہے وہ تر و تازہ ہوتا ہے، اور باہر والی جو ساخت ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ نرم ہوتی ہے، اس میں لچک پائی جاتی ہے، تو اس میں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ مسئلہ پیش نہیں آ رہا ہوتا ہے. لیکن جب عمر زیادہ ہوتی ہے یا کوئی چوٹ لگتی ہے یا مختلف طرح کی ایسی وجوہات پیش آتی ہیں، تو جو اس کے اس ڈسک کا جو باہر والا حصہ ہوتا ہے یہ سخت ہو جاتا ہے، اس میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں، اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ جو اندر والا جیلی نما مادہ ہے یہ باہر کی طرف جو ہے یہ
سرکنا شروع ہو جاتا ہے.
بالکل، وہ باہر کی طرف نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس ریڑھ کی ہڈی کی ہم بات کر رہے تھے، اس کا ایک بہت ہی اہم کام جو ہے وہ حرام مکس کو حفاظت دینا بھی ہے.
اچھا، اس کے اندر جو ہے،
بالکل جی. ہمارا جو سینٹرل نروس سسٹم ہے وہ دماغ اور حرام مکس پہ محیط ہوتا ہے، پھر پیریفیرل نروس سسٹم، یعنی حرام مکس سے جو اعصاب ہیں وہ نکلتی ہیں اور جسم کے مختلف حصوں کو جو ہے عصب رسانی جو ہے وہ ہوتی ہے، اس کی اعصاب کی جو ہے ترسیل ہوتی ہے.
بالکل جی، تاکہ برین جو ہے کنٹرول رکھ سکے پورے بدن.
اب ہم نے پہلی جو تصویر دیکھی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ گردن والا حصہ، اب گردن والے حصے سے حرام مغز سے جو اعصاب نکلتے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کو جو ہے وہ سپلائی دے رہے ہوتے ہیں، ترسیل ہوتی ہے.
یہاں سے اعصاب نکلیں گے ریڑھ کی ہڈی سے اور یہاں تک جائیں گے.
بالکل جائیں گے.
اچھا، ٹھیک.
تو اور جو کمر والا حصہ ہے، اس کے بعد سینے والا حصہ دھڑ کو دے گا، پھر کمر سے جو ہے وہ ٹانگوں کی طرف جو ہے وہ سارا اعصاب کی ترسیل ہو رہی ہوتی ہے. جس طرح یہاں پہ بھی اگر آپ اس تصویر میں بھی دیکھیں تو انہوں نے جو درمیان میں دیکھیں L4 نرو روٹ کی بات کی ہے. یہ جو ہے ایک جڑیں سی جو ہیں وہ اعصاب کی نکل کے جاتی ہیں. اب جب اس ڈسک میں مسئلہ بنتا ہے، ڈسک جو ہم نے بات کی کہ وہ باہر کی طرف نکلنا شروع کرتی ہے، تو کیا کرے گی وہ؟ یا تو یہ جو نرو روٹ نکل رہی ہیں इन पे दबाव डालेगी।
अच्छा।
या फिर वो सेंटर में जो पीछे हराम मग्स है उसमें उसको जो है उस स्पाइनल स्टेनोसिस कैन में,
ठीक है,
तो उसकी जो इलामात हैं वो जिस्म के दोनों हिस्से में जो है वो हमारे सामने आ रही होती
अच्छा।
है। अगर वो एक तरफ जो है नर्व रूट पे दबाव पड़ रहा है तो वो जिस्म की एक तरफ जो है उसकी इलामात जो है वो सामने आ रही,
जिस नर्व पे दबाव पड़ रहा है,
बिल्कुल जिस नर्व पे दबाव पड़ रहा है। अब ये जो नर्व्स हैं ये जहाँ से निकलती हैं जिस्म के किसी खास हिस्से के जो है वो इनकी तरसील हो रही
अच्छा,
होती है। फ़र्ज़ किया मसला L4 है तो वो टांगों के एक ख़ास हिस्से को जो है वो सप्लाई दे रही होती है वहाँ से निकलती है। तो अब जब उस जगह पे प्रेशर पड़ेगा तो इसकी इलामत भी इस तरह होती हैं कि जैसे वो पैर सुन्न होता है, दर्द का एहसास होता है, मुतासर हिस्से जो हैं कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं
अच्छा।
तो उनमें वो ताकत नहीं रहती, जो मामूल की फालियत है वो सरगर्मियाँ हैं उनको जो है हम अंजाम नहीं दे पा रहे होते। तो ये जो हालत है इसको जो है डिस्क हर्निएशन का नाम दिया जाता है, जब ये आसाब पे जो है दबाव पड़ रहा है तो इस हालत को जो है हम डिस्क हर्निएशन कहते हैं।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया गुफ्तगू आपके साथ, आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन डॉक्टर सैयद असदुल्लाह अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं, DPT हैं किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी और PhD फेलो तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है आसाब के ऊपर दबाव, चलते हैं अभी रुबाब के पास लेकिन उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। आपको कोई सवाल है तो हमारे से जरूर पूछिएगा। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खुर्रम, बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू चल रही है। नाज़रीन हम चलेंगे इस तरफ और हम आपको बताएंगे आज कि आप अक्सर इस तरह होता है कुछ लोग जो होते हैं उनकी उम्र होती है छोटी लेकिन जब आप उनको देखते हैं तो वो अपनी उम्र से काफ़ी हद तक जो है वो बड़े नज़र आते हैं। क्यों और किस लिए ऐसा होता है ये मैं आज आपको बताती हूँ। कुछ खास नुकात है जिन पर शायद हम अमल करें तो अपनी जिल्द जो है चेहरे की जिल्द को और भी शादाब और अच्छा यानी खूबसूरत बना सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि देर से सोना जो है वो आपकी जिल्द पर काफ़ी हद तक जो है वो असरअंदाज होती है और आपकी जिल्द जो है वो जल्द ही जो है उसमें झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं और अपनी उम्र से आप कहीं ज़्यादा जो है वो उम्र रसीदा दिखने लगते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप जल्दी सोएं क्योंकि आप जितनी देर से सोएंगे उतनी ही आपकी नींद में जो वो खलल पैदा होंगे और आपकी शायद नींद पूरी नहीं होगी, तो कोशिश कीजिए जल्दी सोजिए। इसके अलावा ये है कि वर्जिश ना करना या जो है आपके दिन की जो रूटीन में है आप बिल्कुल एक्टिव ना रहें, बिल्कुल सुस्त रहें, हमेशा बैठे रहें या सोते रहें, इसका असर भी आपकी जिल्द पर बहुत पड़ता है। कोशिश कीजिए कि हल्की फुल्की वर्जिश यहाँ तक कि आप सिर्फ चलिए हल्की फुल्की चहलकदमी यानी 30 मिनट की जो है वो करें, इसका काफ़ी अच्छा असर आपकी जिल्द पर पड़ेगा, आपकी जिल्द शादाब रहेगी और झुर्रियों से भी आप बच सकते हैं। इसके अलावा हद से ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल, बहुत से लोग होते हैं कि वो हद से ज़्यादा जो है मीठा खाते हैं तो ये आपकी जिल्द को बिल्कुल बेरौनक कर देती है और आप अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़े नज़र आने लगते हैं। कोशिश कीजिए एक हद में रह के मीठे का इस्तेमाल कीजिए, इसकी जगह आप ताज़ा फलों का जो है वो इस्तेमाल कीजिए ताकि कुदरती जो है वह मीठा उसका आप इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा सिगरेट नोशी जो लोग करते हैं उनके लिए मैं एक बात बता दूँ, सिगरेट नोशी वाले हजरात जो हैं वो अपनी उम्र से तकरीबन 8 साल जो है वो बड़े नज़र आते हैं, तो कोशिश कीजिए बिल्कुल सिगरेट नोशी जो है उसको छोड़ दीजिए ताकि आपकी जिल्द और भी बेहतर हो जाए। इसके अलावा कब ऐसा होता है कभी कभार जो है वो हम थकन के मारे जो है वो अपनी आंखें मलना शुरू कर देते हैं, ये बहुत ही गलत बात है, बिल्कुल मत कीजिए। आंखें मलने से आपकी जो चेहरे के पास जो आंखों की जिल्द है उसमें जो है काफ़ी हद तक असर पड़ता है और उसमें झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। जब कभी आप थके हों तो आप जो हम ग्रीन टी या सब्ज़ चाय उसको कहते हैं उसके टी बैग्स लीजिए 10 मिनट के लिए, उसको फ्रिज में रख के अपनी आंखों पर रख दीजिए, आपकी आंखों की थकन जो है वो फौरन चली जाएगी। इसके अलावा कुछ नुकात है, जो लोग हद से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जो लोग मुँह के बल जो है वो सोते हैं उनकी जिल्द भी जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो कोशिश कीजिए नुकात पर आप अमल कीजिए ताकि आपकी जिल्द शादाब रहे और आप भी जवान रहे। जी मोहतरम नाज़रीन अमल कर लेंगे एक वक्फ़ा, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन पहुंच चुके हैं उस प्यारे हिस्से में जहां पर हमारे नाज़रीन हमें तस्वीर भेजते हैं और हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। ये है कश्मीर की वादियों की कुछ खूबसूरत तस्वीर, अगर ये तस्वीरें खुल जाएं, जी हां आप देख रहे हैं, हमारे बहुत नाज़रीन का जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं, किस कदर खूबसूरत फूलों की तस्वीर है ये। और जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, हम तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर, یہ ایک اور تصویر ہمارے ایک عزیز ناظرین کی، اس کے علاوہ یہ ایک اور تصویر ہے، ایک مسجد کی ہے، ہمارے ہفتے کا موضوع بھی چل رہا ہے سلسلے میں، اور یہ ایک اور تصویر پھولوں کی ہے، اور آخری تصویر بھی میں جلدی سے لے آؤں، جی ہاں یہ ایک اور تصویر جو ہے پھولوں کی اور فوارے کی۔ بہت شکریہ اپنے ناظرین کا مدعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس طرح یاد رکھتے ہیں۔ واپس لوٹیں گے ناظرین خرم کی طرف تاکہ اپنی گفتگو کو وہ جاری رکھ سکے۔ جی خرم،
بہت شکریہ رباب، بہت شکریہ، بڑے اہم نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ہمارے ناظرین کی تصاویر دکھائیں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چلتے ہیں ہم ڈاکٹر سید اسد اللہ ارسلان کی طرف، اور ڈاکٹر صاحب سے ہماری گفتگو چل رہی ہے ریڑھ کی ہڈی سے نکلنے والے اعصاب کے اوپر دباؤ۔ ڈاکٹر صاحب، علاج کی طرف اگر آ جائیں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا۔
جی بالکل، دیکھیں علاج کے طور پہ اب اس کی علامتیں جو سامنے آتی ہیں وہ درد کی صورت میں آ رہی ہوتی ہیں، صحیح، وہ پٹھوں میں کمزوری آ رہی ہوتی ہے۔ اب درد کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ دوائی کا استعمال کیا جاتا ہے عام طور پہ، فوری طور پہ جو کرتے ہیں، ایسی جو مسائل ہوتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے جو اعصابی مسائل ہیں جس کی وجہ سے درد ہو رہا ہوتا ہے، یا مثلا جو متعلقہ اعضاء ہیں ان میں کمزوری ہو رہی ہوتی ہے، ان کو اچھے پوسچر کو اگر مینٹین کر لیا جائے، بیٹھنے کی جو ہے وہ چلنے پھرنے کی حالت اس کو ٹھیک کر لیا جائے، انسان کو جو ہے بہتر طور پہ جو سٹرکچر کا پتہ ہو، ساخت کا پتہ ہو، یا پھر ورزش جو ہے اس کو باقاعدگی کے ساتھ انجام دیا جائے، تو 80% جو افراد ہیں ان اس طرح کی بیماری میں مبتلا افراد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بعض کا اگر یہ جو ڈسک ہرنیشن ہے بہت ہی شدت کے ساتھ ہو تو وہاں پہ پھر سرجری کی ضرورت ہوتی ہے۔
ٹھیک
ہے، اب دیکھیں دوائی کے طور پہ ابتدائی طور پہ وہ کرتے ہیں کہ بروفین وغیرہ، نیپروکسین وغیرہ اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے، اگر درد تھوڑا سا شدید ہو تو پھر یہ ابتدائی دوائیاں کام نہ کر رہی ہیں تو کوڈین وغیرہ کا استعمال کیا جائے گا، یا پھر سینٹرلی ایکٹیو جو گابپینٹین وغیرہ اس طرح کی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، مسل ریلیکسنٹ استعمال کیا جائے۔ دوائی کے بارے میں متعلقہ جو مریض ہے وہ بہت اذیت میں ہے تو اس اذیت سے نکالنے کے لیے عارضی طور پہ جو ہے وہ دوائی کا استعمال کیا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے،
اس بیماری کے اصل علاج کے لیے اس کی اصل وجہ پہ پہنچنا ہوتا ہے کہ یہ کس لیے ہو رہا ہے، وہاں پہ جس حصے میں دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے اس دباؤ کو ہٹانا ہوتا ہے۔ پھر اس کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ فیزیوتھراپی ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے،
فیزیوتھراپی طریقہ علاج سے یہ ہوتا ہے کہ مختلف طرح کی جو وہ پوسچر ہے مریض کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے بیٹھنا ہے، اگر وہ روزمرہ کی زندگی جو بھی اس کا وہ کام کاج ہوتا ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کی جو ہے احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اس کو کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ جو ایک علاج کے طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کرایوتھراپی جو ہے مثلا برف کی ٹکور جو ہے وہ کر لیں، اور ساتھ جو ہے کچھ عرصے کے بعد جو ہے ہیٹ کی ٹکور بھی جو ہے وہ کروائی جاتی ہے۔ جب یہ بیماری شروع ہوتی ہے تو اس میں چونکہ درد شدید ہوتا ہے تو عارضی طور پہ جو ہے ریسٹ کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ آرام کریں۔
ٹھیک ہے،
لیکن آرام اگر لمبے عرصے کے لیے کوئی مریض کرنا شروع کر دے، فرض کیا 2 ہفتے سے زیادہ جو ہے وہ آرام کرتا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو متاثرہ جوڑ ہیں اس میں سٹیفنس جو ہے جوڑوں میں سختی جو ہے آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ چیز جو ہے اچھی نہیں ہوتی۔ اس لیے جو ہے حرکت مریض کو چاہیے کہ وہ ورزش کرتا رہے، جو اپنی روزمرہ کے زندگی کے جو کام کاج ہیں ان کو انجام دیتا رہے۔ تو اس طرح یہ اگر اس تصویر میں ہم بات کریں تو اس میں دیکھیں کہ ایک سامنے کی طرف لیگامنٹ ہے، ایک پیچھے کی طرف لیگامنٹ ہے، تو یہ چیز ہم پہلے بتانا چاہتے تھے۔ اب یہ لیگامنٹ جب کمزور ہوتی ہیں تو یہ مسئلہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ اب پھر مریض جو ہے نفسیاتی طور پہ وہ مختلف طرح کے جو ہے مسائل کا شکار ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو وہ ڈپریشن سے اس کو نکالنے کے لیے جو ہے اس کی مدد کی جائے۔ تو اس طرح کے جو کام کاج کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک خاص حد تک جو ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔
ڈاکٹر صاحب، کچھ خاص کام ہوتے ہیں جن میں مجبور ہیں آپ، مثال کے طور پر مزدوری کرتے ہیں لوگ، وہ پتہ نہیں کتنے کتنے کلو کی بوریاں اٹھاتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ریپیٹڈ ایسے ایک کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو زخم ہو رہا ہے، کیا کریں وہ؟ ڈاکٹر صاحب،
اب دیکھیں یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ ڈسک ہرنیشن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی فرد جو ہے کسی خاص طرح کے پیشے سے وابستہ ہے، اگر ایک کسی کا کام ہے کہ وہ دفتر میں بیٹھ کے کام کرتا ہے، اس کے جو ہے وہ باڈی پوسچر وہ وہاں پہ ٹھیک نہیں ہوتا، ایک شخص کا کام ہے کہ وہ ڈرائیونگ کرتا ہے، صحیح، اب اس نے صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ اس ڈرائیونگ سیٹ پہ جو ہے وہ
بیٹھنا ہے، بالکل
ऐसे अफराद के लिए फिर ज़रूरी हो जाता है कि अगर फ़र्ज़ किया मोटे हैं तो उनको कहें कि अपना वज़न कम करें, जिस जगह पे बैठते हैं तो उनको ये चीज़ बताई जाए कि रीढ़ की हड्डी की जो हमने वो शुरू में जावियों की बात की, उनके जावियों को जो है एक ही लाइन में तवाज़ुन उसका बरकरार रखा जाए ताकि किसी भी जगह पर अजाफी दबाव ना पड़ रहा हो। तो इस होता ये कि इसलिए है कि ये जो रीढ़ की हड्डी के जाविये हैं ये आगे पीछे जाते हैं, इनके आगे पीछे जाने की वजह से किसी खास हिस्से पे दबाव जो है वो ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाता है। अब जिस्म के हर हिस्से में दबाव को बर्दाश्त करने की अपनी एक सलाहियत होती है, अब जैसे ही उस सलाहियत से वो आगे जाएगा तो फिर इस तरह के मसाइल हैं वो।
बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, बड़ा अहम मौजू रहा और मैं ये चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन अगर कोई सवालात उनके जहन में डॉक्टर साहब से आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौजू है, कोई किसी किस्म का सवाल आपके जहन में आ रहा है ज़रूर पूछें, हम डॉक्टर साहब से उनके जवाब ज़रूर लेंगे। चलेंगे अभी रुबाब के पास। जी रुबाब,
बहुत शुक्रिया। जी हाँ, मैं जल्दी से जो नाज़रीन को कल के मौजू के बारे में बता दूं, इंशाल्लाह कल डॉक्टर अमजद हयात खान हमारे साथ मौजूद होंगे और बालों के गिरने का इलाज उनका मौजू रहेगा। इसके अलावा हमें जनाब आमिर लाशारी साहब ज्वाइन करेंगे और वो हमारे हफ्ते के मौजू के बारे में गुफ्तगू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल तक के लिए मुझे रुबाब मंसूरी और खुर्रम अली गर्दी जी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।